السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو فیس بک کے ذریعے سے اور ای میلز کے ذریعے سے آپ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، پہلا سوال آپ سے ہی متعلق ہے. سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے اسکالرز موجود ہیں ان کی بہت ساری کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، کچھ لبرل ہیں، کچھ جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، کچھ سیکولر ہیں، کچھ ماڈرن ہیں. آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟
یہ میرا خیال ہے کہ خود اسکالرز نے کوئی کیٹیگریز نہیں بنائی. لوگ اپنے ذہن کے مطابق جو چاہتے ہیں ان پر عنوان چسپاں کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے حسن ذوق سے اگر میرے لیے بھی کوئی عنوان ہے تو ضرور چسپاں کر دیں. میں تو ایک سیدھا سادہ طالب علم ہوں، دین کو میں جس طرح کے وہ ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے اپنی جب کتاب لکھی ہے اسلام پر تو اس کے آخر میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں اللہ کے دین کو جس طرح کے وہ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے بے کم و کاست اسی طرح سے بیان کر دوں. اس کو میں نے فلسفہ، تصوف، فقہ، کلام ہر چیز کی آمیزش سے بالکل الگ کر کے بیان کیا ہے. اب اس کے لیے اگر کوئی موضوع عنوان ان کے پاس ہو تو وہ ضرور دے دیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے ہمیشہ اپنا تعارف ایک طالب علم کے طور پر کرایا ہے اور میں اسی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں.
اس کا سوال کا دوسرا حصہ یہ جاوید صاحب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے تو اکثر اوقات کا لکھا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ احادیث جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے یا یہ اس سند کے لحاظ سے نہیں ہے، اور آپ کا استدلال قرآن پر ہی ہوتا ہے. تو کیا آپ حدیث کو بالکل رد کر دیتے ہیں، حدیث کا انکار کر رہے ہیں آپ؟
میں نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ حدیث کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی. اگر آپ میری کتاب میزان میں حدیث کا باب پڑھیں تو اس میں میں نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہی احادیث ہیں جن سے ہمیں آپ کا اسوہ حسنہ معلوم ہوتا ہے. یعنی آپ نے دین پر عمل کا کیا نمونہ پیش کیا، انہی سے آپ کے سوانح معلوم ہوتے ہیں. یہ ایک نہایت قیمتی ذخیرہ ہے. ہمارے محدثین نے اس کی چھان پھٹک کرنے میں اپنی عمریں صرف کی ہیں، اور بہت عمدہ کتابیں بخاری کی صورت میں، مسلم کی صورت میں، موطا کی صورت میں مرتب کر دی ہیں. میری جو کتاب ہے اسلام پر، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں 1200 کے قریب احادیث میں نے خود نقل کی ہیں. تو اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. باقی جب میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں روایت ضعیف ہے یا فلاں روایت موضوع ہے تو یہ کوئی میرا حکم نہیں ہوتا، یہ محدثین ہی کا حکم ہوتا ہے. میں حدیث کے معاملے میں محدثین کے فیصلے ہی کے طریقے کو پسند کرتا ہوں. میں نے اس کی تحسین بھی کی ہے اپنی کتاب میں کہ انہوں نے اس کے لیے جو اصول اور قاعدے بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے جامع ہیں، ان میں کسی اضافے یا کمی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ روایت کرنے والے کا کردار، اس کی سیرت کیا ہے، اس کی ثقاحت کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا حفظ و اتقان کیسا ہے، بات کو کتنا سمجھا، کیسے محفوظ کیا اس نے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخی لحاظ سے کیا اس کا اتصال ثابت ہے. یعنی یہ معلوم ہے کہ وہ جس سے بات نقل کر رہا ہے اس کے زمانے میں تھا، اس کو اس نے دیکھا تھا، اس سے بات سنی تھی، اس کا امکان ہے. تو یہ ساری چیزیں محدثین دیکھتے ہیں. اس کے بعد خود محدثین نے یہ بیان کر دیا ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو، متن کو بھی دیکھیں گے، اور اس میں اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اس میں کوئی چیز عقل عام کے خلاف ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ محدثین کے بنائے ہوئے اصول ہیں. میں ان میں ادنا درجے میں بھی کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور میں نے اپنی زندگی میں جتنا دین پر کام کیا ہے حدیث سے متعلق انہیں اصولوں کو ملحوظ رکھا ہے.
ٹھیک. ایک سوال یہ جاوید صاحب، ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اسکول لائف میں تھا تو میں نے قرآن مجید حفظ کیا، لیکن بعد میں زندگی کی جو تگ و دو ہے اس میں مصروف ہو گیا، کھانے کمانے کے لیے مصروف ہو گیا، اور پھر توجہ نہیں دے سکا، اسے دوہرا نہیں پایا، اب میں بیشتر حصہ بھول چکا ہوں، تو کیا اس کا کوئی وبال ہوگا یا یہ اس کو جو ہے میں چونکہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں دے پا رہا وقت، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟
دیکھیے، انہوں نے شوق سے قرآن حفظ کیا. ظاہر ہے کہ قرآن مجید اگر آپ نے حفظ کر لیا ہے تو پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو اس کو دہرانا پڑتا ہے. ہمارے جو حفاظ کرام ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ رمضان میں سنانے کے لیے بھی اس کو بار بار دہراتے ہیں. اس کے بغیر قرآن مجید پورا کا پورا محفوظ نہیں رکھا جا سکتا. तो अगर किसी आदमी के लिए ये मुमकिन ना रहा हो, यानी कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अगर अल्लाह की किताब आपने हिफ्ज़ की है तो आप कुछ वक्त निकालें उसको दोहराते रहें, लेकिन इंसान पर मुख्तलिफ अहवाल आते हैं, मसरूफियतें हो जाती हैं, तो उनको चाहिए कि वो कुरान मजीद का एक ऐसा हिस्सा मुंतखब कर लें, यानी कुछ सूरतें मुंतखब कर लें, कुछ अबवाब मुंतखब कर लें, कुछ आयात के मजमूए मुंतखब कर लें, जिनको वो दोहराते रहें और याद रखें और उनको अपनी नमाजों में पढ़ते भी रहें। ये वो कम से कम तकाजा है कि अल्लाह की किताब उनके सीने में है तो वो उतनी दोहराई जाती रहे जो नमाजों में पढ़ने के लिए जरूरी भी है और उनके लिए बहुत सी लताफत का बायस भी बनेगी।
ठीक, मैं सवाल लेता हूँ यहाँ से, कोई है आपका कोई क्वेश्चन किसी का?
मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हमने बचपन में सुना कि कयामत के दिन इंसान जो है वो अपनी माँ के नाम से पुकारा जाएगा वहाँ पर, लेकिन जब हम बड़े हुए और कुछ और फिकहों में ये बात हमारे सामने आई कि कहीं पर कुरान और हदीस में इस चीज़ के बारे में नहीं कोई हवाला मिलता, तो उसको काइंडली प्लीज़ एक्सप्लेन करें, मैं काफ़ी अरसे से इस कन्फ्यूजन का शिकार। बहुत शुक्रिया।
हमारे माशरे में बहुत सी बातें हैं जो सुनी सुनाई होती हैं, लोग बयान करते रहते हैं। आपको ये मालूम है कि अब तो तफरी के बड़े मौके पैदा हो गए हैं, पुराने ज़माने में दास्तान गोई ही तफरी का ज़रिया थी, तो उसमें लोग मजलिसें मुनक़िद करके ऐसी बातें बयान कर देते थे, वो बाज़ औक़ात किताबों में भी लिखी जाती थी। जब उन्हें तहकीक की नज़र से देखा जाता है तो साफ वाज़ेह हो जाता है कि इनकी कोई बुनियाद नहीं है। तो आपको बिल्कुल सही इत्तला मिली है, ऐसी कोई चीज़ ना कुरान में बयान हुई है ना किसी सही हदीस में बयान हुई है, बल्कि बाज़ मुहक्किकीन ने बाज़ ऐसे इशारात बयान कर दिए हैं जिसमें इससे बरक्स बात मालूम होती है। तो इसलिए बस ये एक किस्सा था, आपने सुना, अब उसको माजी का हिस्सा समझिए।
कोई सवाल है और कोई?
सर मेरा सवाल है कि सूरह बकरा में है कि जब अल्लाह ताला ने अपना नायब मुकर्रर किया तो फरिश्तों को सजदे के लिए बोला, और उसमें ये है कि कहते हैं जी आदम ने जब गंदम का दाना खाया तो उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया, हालांकि लिखा हुआ है कि इस दरख्त के पास मत जाना, तो इसके बारे में पूछना चाह रहा था।
इस पे कई सवालात हैं। पहली चीज तो ये है कि अल्लाह ने अपना कोई नायब नहीं बनाया, लफ्ज़ खलीफा इस्तेमाल हुआ है। खलीफा का मतलब है साहिब इक्तदार, यानी जो कुरान मजीद की आयत है उसके अल्फाज ये हैं कि इन्नी जायलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जिसको मैं इक्तदार दूंगा, इख्तियार दूंगा। तो इंसान के पास ज़मीन का इक्तदार है, वो ज़मीन का बादशाह है, ज़मीन उसके सुपुर्द कर दी गई है, वो जिस तरह चाहे इसमें तसर्रुफ करे, ये बात है जो उसमें कही गई है।
दूसरा ये था कि वो जो जमीन भेज दिया गया जन्नत में, उन्होंने कहा कि गंदुम का दाना खाया और भेज दिया गया, हालांकि उनको तो कहा गया था दरख्त के करीब ना जाना।
नहीं, जो कुरान मजीद में जो बात बयान की गई है वो ये है कि जिस वक्त सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की और सैयदा हव्वा की पैदाइश हो गई, अल्लाह ताला ने उनको इंसानी शरफ अता फरमा दिया, तो इस जमीन के ऊपर वो एक बाग में रखे गए। जब वो वहां रखे गए तो अल्लाह ताला ने उस मौके पर उनसे ये कहा कि आप इस दरख्त के करीब नहीं जाएंगे। सूरह ताहा में ये वजाहत हो जाती है कि वो दरख्त क्या था, यानी इस दुनिया में इंसान को जिस इम्तहान में डाला गया है, अगर आप उस इम्तहान पर गौर करें तो वो असलन दो चीज़ों का इम्तहान है। इंसान की अनानियत का इम्तहान है, मेरे अंदर एक ईगो है, मैं ये कभी पसंद नहीं करता कि मैं दूसरे के सामने झुक जाऊँ। इसका एक लाजमी नतीजा ये निकलता है कि मैं मुतकब्बिर हो जाता हूँ, और तकब्बुर का ये नतीजा भी फिर सामने आ जाता है कि बाज़ औक़ात मैं हक को नज़रअंदाज कर देता हूँ। तो इंसान को जिस सबसे बड़े इम्तहान में डाला गया है वो एक ये है, दूसरा जिन्स और जिन्सी मैलानात का इम्तहान है। तो असल में शजरा से मुराद वही शजरा तनासुल था जिसके नतीजे में ये नस्लें पैदा हो रही हैं और जिससे इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा है, यानी अगरचे हम मर जाते हैं लेकिन अपने औलादों के जरिए से जिंदा रहते हैं, वरना तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा पर दुनिया खत्म हो जाती। तो उसको शजरा से ताबीर किया, वो कोई गंदम का दरख्त नहीं था।
एक सवाल मैं आगे बढ़ा देता हूँ। जावेद साहब, आप हमने एक प्रोग्राम किया था कुरान मजीद के उनवान से, एक पूरा एपिसोड किया था, उसमें आपने फरमाया था कि कुरान मजीद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही, उनकी मौजूदगी में ही वो पूरा मुकम्मल और मुसहफ की शक्ल में आ गया था, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आपने जो है वो दोहराया भी था 2 सालों तक। सवाल ये है कि कुछ आयात ऐसी भी हैं जो हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई थी, तो अगर वो कुरान पहले मुकम्मल हो गया था तो उसके बाद वो आयात फिर कैसे नाजिल हुई और वो आयात फिर किस तरह से रखी गई हैं?
ये बात कि कौन सी आयत किस मौके के ऊपर नाजिल हुई, हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई, सफ़र हिजरत में नाजिल हुई, ये तो मुतज़ाद रवायात हैं, भरी पड़ी हैं हमारे यहाँ। قرآن مجید جو اپنی تاریخ خود بیان کرتا ہے اسی کو سامنے رکھنا چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو سالوں میں قرآن مجید کی تکمیل ہو چکی تھی, پورا کا پورا قرآن مجید دو مرتبہ دہرایا گیا, یہ بات متعدد روایات میں بیان ہوئی ہے. جبریل امین نے سنایا, آپ نے سنا, اس میں کچھ صحابہ بھی شریک ہوئے, آپ نے سنایا, جبریل امین نے سنا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس طریقے سے اس قرآن کو ترتیب دیا, جمع کیا, اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے, انا علینا جمع ہو و قرآن ہو. یعنی یہ ذمہ داری ہماری ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید کو جمع کریں گے, اس کے بعد دوبارہ اس کی قرآت کریں گے, یعنی پورا کا پورا پڑھایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد فرمایا فتب قرآن, وہ جو قرآت اس کی جائے گی پھر آپ کو اسی کی پیروی کرنی ہے. تو اس وجہ سے یہ محض افسانہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ایسے ہی ہوا. اور اگر آخر میں بھی فرض کر لیجئے کہ کوئی آیت تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے نازل ہوئی, تو ظاہر ہے کہ اس کا حصہ بنا دی گئی, یعنی اس میں لوگوں نے اس کو لکھ لیا, لوگوں نے یاد کر لیا.
اس آیت کے بارے میں وہ الیوم اکملت لکم دینکم والی جو
اس کے بارے میں بھی یہ شہرت ہو گئی ہے, وہ جس جگہ پر آئی ہے آپ سورہ مائدہ میں اس کو دیکھیے, اس میں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس سیاق میں بات بیان کی گئی ہے. اس میں ہرگز یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی آخر میں بالکل آئے, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ دین پایا تکمیل کو پہنچ گیا, جو شریعت ہم نے دینی تھی وہ ہم دے دی ہے, ہم نے شریعت کے احکام مکمل طور پر دے دیے گئے ہیں. اس میں اصلاً جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے وہ اللہ کی شریعت, اللہ کا قانون, اللہ کے دیے گئے ضوابط ہیں, وہ تو عرصہ پہلے پایا تکمیل کو پہنچ گئے تھے.
ٹھیک ہے جی, اور کوئی کوشچن ہے یہاں پر؟
السلام علیکم سر. سر میرے پاس دو قسم کے کوشچن ہیں. پہلا کوشچن جو ہے وہ ٹوٹلی ریلیجیس نیچر کا ہے, مذہبی نوعیت کا ہے. وہ یہ ہے کہ جو پردے کی شرعی حیثیت ہے, پردے کی شرعی حیثیت جو ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں, قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے, حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے, اور آج کل جو ہمارے سوسائٹی میں جس پردے کا رواج چل چکا ہے, آیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو دوسرا کوشچن جو میرا ہے وہ پولیٹیکل نیچر کا ہے, وہ اس کے بعد میں بتاؤں.
جی
میں تو اس موضوع پر بہت تفصیلی گفتگویں کر چکا ہوں, میں نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے, میری کتاب جو اسلام پر ہے میزان, اس میں بھی میں نے اپنا نقطہ نظر بتا دیا ہے. اس طرح کے کسی سوال کے جواب میں میں خلاصہ ہی عرض کر سکتا ہوں, ظاہر ہے کہ اس کے دلائل کی تفصیل ممکن نہیں ہوتی. یہ جو پردہ ہے یہ لفظ قرآن و حدیث کے لیے بالکل اجنبی لفظ ہے, یعنی عربی زبان میں اس کا کوئی مترادف نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں استعمال ہوا ہے. قرآن میں جو لفظ حجاب آیا ہے وہ اس ٹاٹ کے پردے کے لیے آیا جو آپ اپنے گھروں پر لٹکاتے ہیں. اگر آپ کو دیہات کا کچھ علم ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ دیہات میں جب کواڑ نہیں ہوتے تھے یا چھوٹے چھوٹے گھروں میں, تو ٹاٹ کا پردہ لٹکا دیا جاتا تھا. قرآن مجید میں حجاب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. خواتین کے لیے یہ پردے کی اصطلاح, پردے کی تعبیر, یہ قرآن کے لیے بھی بالکل اجنبی ہے, حدیث کے لیے بھی بالکل اجنبی ہے. قرآن مجید میں مرد و زن کے, عورتوں اور مردوں کے ملنے کے کچھ آداب بیان ہوئے ہیں, یعنی ان کے لیے صحیح لفظ یہ ہے کہ مرد عورتیں جب کہیں ملتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ملنا گھروں میں بھی ہو سکتا ہے, مجالس میں بھی ہو سکتا ہے, یہ دفتروں میں بھی ہو سکتا ہے, یہ کام کی جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے, یہ کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی ہو سکتا ہے, جہاں کہیں مرد و عورت ملے ان کو کچھ ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ایٹیکیٹس, وہ آداب قرآن میں بیان ہوئے ہیں. ان میں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں, جب بھی انہیں ملنا ہو تو وہ اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھائیں. اس کو قرآن مجید کے الفاظ میں غز بصر سے تعبیر کیا گیا ہے. غز بصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں نیچے کر لیں اور ٹھوکر کھا گر جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں تاڑنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے, آپ کی نگاہیں ایک مہذب انسان کی نگاہیں ہونی چاہیے. ایسی نگاہیں ہونی چاہیے جس طرح کے ایک تہذیب یافتہ انسان مرد عورت کو, عورت مرد کو دیکھتی ہے. یہ بات مردوں سے بھی کہی گئی ہے, یہ بات عورتوں سے بھی کہی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی سے خطاب کر کے یہ کہا گیا یا عورتوں سے, دونوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں پر پیرا بٹھائیں, ان کی نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی, تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کریں. یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جو جنسی میلان کا باعث بن سکتی ہیں ہمارے جسم میں, ان کو ڈھانپ کر رکھا جائے. نہ صرف یہ کہ ڈھانپ کر رکھا جائے بلکہ ان کے اندر کوئی میلان بھی پیدا نہ ہونے دیا جائے. یعنی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ یحفظوا فروجہم, وہ اپنے شرم کی جگہوں کی حفاظت کریں. ظاہر ہے کہ خواتین کا سینہ بھی شرمگاہ ہے, آپ شرمگاہوں سے واقف ہیں وہ کہاں کہاں ہیں, ان کے متعلقات بھی ہوتے ہیں, جسم کے بعض حصوں کے اندر اللہ نے فطری کشش بھی رکھی ہے, تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پر بھی پیرا بٹھاؤ, ان کی بھی حفاظت کرو. اس کا مطلب ہے لباس مہذب ہو, شائستہ ہو, پاکیزہ ہو, اور کوئی جنسی نوعیت کے میلانات اگر پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ اس پروردگار نے اس پر پابندی لگا رکھی ہوئی ہے. تو یہ حفظ فروج ہے. تیسری بات خواتین کو کہی گئی اور وہ خواتین سے متعلق ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ خواتین زیبائش آرائش کرتی ہیں, یعنی اگر زیبائش آرائش نہیں کی ہوئی تو کوئی دوسرا حکم نہیں ہے, لیکن اگر کی ہوئی ہے تو زیبائش اور آرائش کی انہیں اجنبی مردوں کے سامنے نمائش نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ہے جو بیان کی گئی ہے. اس سے متعلق پھر بعض استثناء بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر زیبائش کی ہوئی ہے, اجنبی مردوں سے ملنا ہے, تو یہ تو نہیں کہا کہ زیبائش کرنا ہی ممنوع ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ پھر جو جسم کے حصے ظاہر ہوتے ہیں جیسے ہاتھ پاؤں چہرہ ہے, اس کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھے. یا یہ کہا گیا ہے کہ زیبائش آرائش کا اگر ظہور ہونا ہے, لوگوں کے سامنے آنا ہی ہے, تو وہ ایک خاص دائرے میں محرم اعزہ کے سامنے ہونی چاہیے. تو اصل یہ چیز ہے جو بیان کی گئی ہے. آپ چاہیں اس کو پردے کا نام دے دیں, چاہیں آداب کا نام دے دیں, اس کے سوا عورتوں پر کوئی پابندی نہیں.
سر دوسرا کوسچن جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر جو ہم نے آئین بنایا ہے, تو آئین کے اندر جو ہماری اسلامک پنشمنٹس ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کروایا, تو ہم بینگ اے مسلم ہماری یہ فرسٹ ریسپانسبلٹی تھی کہ جو ہمارا سزا و جزا کا نظام ہے جس طرح سے ہمیں اسلامک پنشمنٹس ہوتی ہیں انہیں کو ہی ہم امپلیمنٹ کرتے, جن کا بالکل پاکستان میں کسی قسم کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو کیا ہم آئین اسلام کے خلاف تو نہیں جا رہے, یا کیا ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اس بارے میں بالکل لا علم ہیں کہ ہمیں اس کے جو صرف نظر کرنا چاہیے؟ تو کیا ایسی سچویشن ہے کہ ہم کہ وہ اسلامک سسٹم آف پنشمنٹ جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں یا آئین پاکستان میں اس کو کیوں درج نہیں کر رہے؟ تو کون سی ایسی چیز ہے وجہ ہے جس نے ہمیں روکا ہوا؟
یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آئین کا موضوع نہیں ہوتا کہ کس چیز کی کیا سزا دینی ہے, یہ قانون کا موضوع ہے. یعنی آئین اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کا نظام کیسے چلانا ہے, ریاست کا نظم کیسے قائم کرنا ہے. ریاست میں جمہوری نظم ہے, کسی کو خصوصی اختیارات ہیں, بندوق نے حکومت کرنی ہے, ریاست کے مختلف ادارے جیسے مقننہ ہے, جیسے انتظامیہ ہے, جیسے عدلیہ ہے, ان کے باہمی روابط کیا ہوں گے, تعلقات کیا ہوں گے. آئین کا موضوع یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اس آئین کے تحت پارلیمنٹ بناتے ہیں تو وہاں قانون سازی کی جاتی ہے. قانون میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے قتل کی سزا کیا دینی ہے, ہم نے بدکاری کی سزا کیا دینی ہے, ہم نے چوری کی سزا کیا دینی ہے, وہاں یہ چیز زیر بحث آتی ہے. تو پاکستان میں اس وقت حدود آرڈیننس نافذ ہے. اس حدود آرڈیننس میں جتنی بھی سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ جیسے ہمارے جیورسٹ اور ہمارے فقہا ان کو سمجھتے ہیں کم و بیش اسی طریقے سے نافذ کر دی گئی ہیں. اس وقت وہ ہمارے عدالتی نظام کا حصہ ہیں. قصاص اور دیت کا قانون ایک الگ آرڈیننس کی صورت میں نافذ ہے. اسی کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کا مشہور قصہ ہوا تھا. اسی کے تحت بہت سے مقدمات عدالتوں میں زیر بحث آتے ہیں. یہی صورتحال باقی سزاؤں کی بھی ہے. تو جہاں تک نفاذ کا تعلق ہے وہ تو موجود ہے, بلکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اصلاح کا تقاضا کرتی ہیں, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین کی صحیح تعبیر نہیں ہے, ان کو درست ہونا چاہیے. لیکن یہ بات کہ وہ نافذ نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ملک میں حدود آرڈیننس کو باقاعدہ طریقے سے نافذ کر دیا گیا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کو آئینی تحفظ دے دیا گیا ہے.
جو چور کی سزا ہے وہ ڈیفینیٹلی اسلام اس کو ہاتھ کاٹنے سے تعبیر کرتا ہے. تو پاکستان میں میرے خیال میں آج تک میں نے نہیں دیکھا یا میری نظر میں نہیں آیا کہ کوئی ایسا چور ہو جس کی چوری ثابت ہو گئی ہو اور اس کو وہ اسلامک پنشمنٹ جو ہے وہ دی گئی ہو.
یہ عملی پہلو ہے. عملی پہلو میں عدالت نے سزا دینی ہوتی ہے. عدالت میں جب کوئی مقدمہ جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جرم ثابت ہوا ہے, نہیں ثابت ہوا, قانون کے مطابق سزا دینا ممکن ہے, نہیں دینا ممکن. سزا نافذ ہے, قانون کا حصہ بن چکی ہے. اب عدالت سزا کا نفاذ کب کرے گی یہ اصل میں قانون کا کام نہیں ہوتا, یہ عدالتوں کا کام ہے. یعنی جب کوئی مقدمہ سامنے آتا ہے تو اس میں ہزار پہلو دیکھے جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بعض عدالتوں میں یہ سزائیں دی گئی ہیں, बाद में हाई कोर्ट में जब अपील गई या सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो मालूम हुआ कि सजा ठीक तरीके से नहीं दी गई, चुनाचे उसका अमली नफाज नहीं हुआ। अमली नफाज के लिए अदालत की तरफ रुजू किया जाता है, कानून नाफिज कर दिया गया है, वो हमारे कानूनी निजाम का हिस्सा है, हुदूद आर्डिनेंस के नाम से नाफिज किया गया है। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि उस कानून में बड़ी खामियां, उसे दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन ये बात कि कानून नाफिज नहीं है ये ठीक नहीं।
जावेद साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं कानून नाफिज है, कानून नाफिज है, लेकिन ये जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो सजा एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, गालिबन उसकी तरफ इनका इशारा है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। और दूसरा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर कत्ल की सजा जो है वो कत्ल है, तो यहां पर हमारे आईन के मुताबिक सदर पाकिस्तान को ये इस्तेहकाक है कि वो जिस कातिल की सजा चाहे माफ कर दें, तो ये जाहिर है कि इस्लाम के सरासर मुनाफी नजर आता है।
यह बात चीजें ऐसी हैं जिस तरह के मैंने अर्ज किया जिनकी इस्लाह की जरूरत है, बाज आईनी इस्तेहकाकात ऐसे हैं जिनको नहीं होना चाहिए। मैं इससे पहले इस पर तबसरा कर चुका हूं, अगर आपको याद है एक प्रोग्राम में मैंने तफसील के साथ ये बताया था कि किसास का कानून क्या है, उसमें क्या चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने लाजिम की हैं, हमारे यहां उस कानून को नाफिज करते वक्त उसमें क्या खराबियां रह गई हैं, और इस इख्तियार पर भी हमने तनकीद की थी और ये अर्ज किया था कि अगर वरसा की तरफ से माफी हो गई है उसके बाद फैसला चूंकि रियासत पर चला जाता है, वहां अफवो दरगुजर से काम लेने का फैसला अदालत करे, सदर ममलकत करे, उसका जवाज है। मौजूदा सूरत में ये इस्तेहकाक किसी तरह भी इस्लामी कानून के मुताबिक नहीं है,
नहीं है।
तो गलतियां बहुत सी हैं, कोताहियां बहुत सी हैं, और गलतियों और कोताहियों की इस्लाह करते हैं आप, लेकिन ये बात कि यहाँ ये कवानीन नाफिज नहीं है ये ठीक नहीं।
ठीक जी, और कोई क्वेश्चन है?
रामजी साहब मोहतरम, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं मगर दूसरा हिस्सा उसी वक्त मैं कर सकता हूँ जब पहले हिस्से का आप जवाब दें। तो मेरा सवाल यह है कि आप इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कंसिडर करते हैं?
इस्लाम अल्लाह का दीन है, अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया वही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के दीन का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत का हमको पाबंद किया है, उसमें जिन चीज़ों के बारे में कोई हुक्म दिया गया उसके सामने हमें सर तस्लीम खम करना है। ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, ये ना दीन की इस्तलाह है, ना इसको खुदा ने इस्तेमाल किया, ना खुदा के पैगंबर ने इस्तेमाल किया। इस वजह से मैं इस्लाम का वही नाम इस्तेमाल करता हूँ जो अल्लाह के पैगंबर ने उसको दिया है, और वो ये कि वह अल्लाह का दीन है। इसको कुरान ने खुद बयान कर दिया, इन्नत दीन इंदल्लाह इस्लाम। तो इस वजह से इस अच्छे लफ्ज़ को, खुदा के इख्तियार करदा लफ्ज़ को छोड़कर कोई दूसरा लफ्ज़ क्यों इख्तियार किया जाए?
अल्लाह पाक सूरत मोहम्मद के अंदर फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, कि अतात करो मेरी और मेरे रसूल की वरना तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा। इसकी थोड़ी तस्वीर कर दें। और दूसरा बड़ी वेल नोन वर्स है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, लकद कान लाकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतु हसना, यकीनन यकीनन तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही बेहतरीन नमूना है।
ये दीन नाम ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत का है। दीन क्या चीज है? दीन कोई फलसफा नहीं है कि अरिस्तू ने पेश कर दिया, अफलातून ने पेश कर दिया। दीन इसी चीज का नाम है कि अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा है, उस पैगंबर को अपना सफीर और नुमाइंदा बनाया है, और हमें ये कहा है कि ये पैगंबर जो बात कहता है मेरी तरफ से कहता है। इसको एक सूफी शायर ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है कि गुफ्तगू गुफ्तगू अल्लाह बहुत, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही दीन का तनहा माखज है। चुनाचे दीन नाम ही इस चीज का है कि अल्लाह की इताअत की जाएगी, अल्लाह के पैगंबर की इताअत की जाएगी। अगर दीन में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करनी तो फिर तो कोई फलसफा है जो मैंने बना लिया, आपने बना लिया। इसलिए जब हम दीन को बयान करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, अल्लाह के पैगंबर ने क्या हुक्म दिया है। अगर कोई आदमी इसको छोड़कर कोई और बात कहना चाहता है, जिस तरह की अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मैं वो ताबीर क्यों इख्तियार करूं जो अल्लाह और रसूल ने इख्तियार नहीं की, तो ये इसी उसूल पर कहा है। यानी कोई ताबीर तक भी मैं इसके लिए सही नहीं समझता कि दीन में इख्तियार की जाए और उसके लिए आपके पास अल्लाह अल्लाह के रसूल की सनद ना हो। तो दीन नाम ही इस चीज का है। ये बात कुरान मजीद में कोई एक जगह नहीं कही गई, 10 जगह कही गई है, बल्कि बतौर उसूल बयान किया गया है कि मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का पैगंबर आता ही इसलिए है कि अल्लाह के इज़्न से उसकी इताअत की जाए। और जाहिर है कि अल्लाह का पैगंबर जब दीन पर अमल करेगा तो उससे बेहतर नमूना किसका हो सकता है? यानी क्या मेरा होगा, क्या आपका होगा? जिसको खुदा ने यह हैसियत दी कि वो हमारे सामने दीन का माखज़ बनकर खड़ा हो, मेरी जो किताब है इस्लाम पर وہ جس جملے سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات. تو اس وجہ سے اس کی تو کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, دین اسی کا نام ہے.
جی
میرا کوشچن جو ہے تقلید سے متعلق ہے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے, تو اب ایک انسان جو ہے سپوز اس کے سامنے حدیث آتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اس پہ عمل کرنا. اس پہ وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ اس فقہ نے یہ کہا ہے یا یہ فقہ یہ کہتا ہے, یعنی فقہ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نبی کے حدیث کے آگے. اور دوسرا یہ میرا کوشچن ہے کہ سیدنا کا کیا بیسکلی ڈیفینیشن ہے پراپر اس کی.
سیدنا اصل میں یہ تو ہم اپنی اردو میں اس طرح بولتے ہیں, اصل میں عربی میں سیدنا ہمارا سردار, یعنی کسی بڑے کو جیسے ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر اپنے بزرگوں کو بھی کہتے ہیں. تو یہ سید و نا, سید کہتے ہیں سردار کو, اور عربی زبان میں نا کا مطلب ہے ہمارا. تو سید و نا یہ ہے, اس کو ذرا تخفیف کے ساتھ بولتے ہیں سید نا بول دیتے ہیں, اصل میں سید و نا ہے. پہلی بات کے جواب میں تو یہ گزارش ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات کسی نے بیان کر دی, حدیث کیا چیز ہے, یعنی رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ نے قرآن دیا, آپ نے سنت دی, وہ امت میں جاری ہو گئی, اب لوگوں نے آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کی. یہ بڑی فطری چیز ہے, یعنی اگر کوئی بھی شخصیت آج کے زمانے کی بھی کوئی بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہوگی, اس کے پاس بیٹھنے والے ملنے والے اس کی باتیں بیان کریں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی یا کل کی یا پرسوں کی شخصیات کی نسبت خاک رہا بعالم پاک, تو آپ کے صحابہ نے بھی آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کی. کسی نے یہ کہا کہ میں گیا تھا, میں نے آپ سے یہ بات سنی, کسی نے کہا میں نے آپ کو اس طرح دیکھا, ان سے سنی ہوئی باتیں پھر آگے لوگوں نے بیان کرنی شروع کر دی. پھر بہت زیادہ اور بڑے پیمانے پر یہ باتیں سنی سنائی جانے لگیں. پھر ہمارے محدثین اٹھے اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بعض موقعوں پر لوگ غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں, یہ محسوس کیا کہ بعض جگہوں پر بات ٹھیک طرح سے سمجھی نہیں گئی اور اس کا کوئی ٹکڑا بیان کر دیا گیا ہے. تو اس پر انہوں نے بڑا ہی غیر معمولی کام کیا اور یہ کام کر کے انہوں نے کتابیں مرتب کر دیں. یہ انسانی کام ہے. جب آپ لفظ حدیث بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی آدمی یہ بیان کر رہا ہے. تو اس پر تحقیق کی جاتی ہے. یہ جو فقہا جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں, یعنی انہوں نے جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں آئیں تو ان کے اوپر غور کیا, ان کی تحقیق کی. تحقیق کے نتیجے میں ایک آدمی کی رائے دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ یہ جسارت کر رہا ہے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنا تو ایمان سے خالی ہو جانا ہے, وہ اصل میں روایت کرنے والے سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے. امام بخاری نے بہت سی چیزیں قبول نہیں کی, انہوں نے ان کو اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی بات کو رد کر رہے ہیں خدا نخواستہ, وہ اصل میں ان کی تحقیق پر پوری نہیں اتری. امام مسلم نے امام بخاری سے اختلاف کیا. اگر آپ امام مسلم کی صحیح کا مقدمہ پڑھیں تو اس میں وہ اصولی اختلاف کر رہے ہیں امام بخاری سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو قبول کرنے میں بعض ایسی شرطیں لگا دی ہیں جو ان کو نہیں لگانی چاہیے تھی. تو علماء میں یہ اختلاف ہوتا ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ اگر کسی روایت پر تنقید کرتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے وہ کیا تنقید کر رہے ہیں. امام شافعی تنقید کرتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کیا کر رہے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات ٹھیک نہیں بیان ہوئی, یا بیان کرنے والے نے ٹھیک نہیں سمجھی, یا اس نے اس بات کو جس طرح سمجھا ہے اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے, یا اس کا کانٹیکسٹ واضح نہیں ہوا, پھر اس کو وہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخی ریکارڈ ہے, اس میں اختلافات ہوں گے. ان کے بارے میں علمی اور اکیڈیمک رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر امام بخاری نے ایک روایت کو نہیں لیا تو ہم یہ کہیں کہ انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا ہے. نہیں, ان کے نزدیک وہ حدیث رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اس جگہ نہیں پہنچی کہ اس کو قبول کیا جائے یا بیان کیا جائے. تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے.
جاوید صاحب, اس میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی پوچھ لیجیے. تو پھر اس میں میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں پھر تو چاروں امام کی اگر اپنی اپنی جو ہے نا ان کی جو سروسز ہیں ساری ٹھیک ہیں تو ہم تو پھر کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں. مین ایک بات کسی کی فالو کر لیں, ایک اس کی, یہ ضروری تو نہیں کہ ہم ایک کو ہی فالو کریں. یعنی جو چاروں نے بیان کیا اپنے اپنے جو ہے نا نالج کے مطابق, وہ تو اپنی اپنی جگہ چاروں ٹھیک ہیں, تو پھر تو ہم چاروں کی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں.
دیکھیے, یہ ضروری نہیں کہ چاروں ٹھیک ہو, ٹھیک تو کوئی ایک ہی ہوگا. आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आप ये देखें कि जो बात कही जा रही है उसकी दलील क्या है। वो दलील आपको माकूल लगती है, आप कबूल कर लें। एक मामले में इमाम अबू हनीफा की कोई बात आपको ज्यादा दुरुस्त लगती है, वो कबूल कर लीजिए। किसी दूसरे मामले में किसी दूसरे इमाम की कोई बात ठीक लगती है, वो कबूल कर लीजिए। क्योंकि आम आदमी बराह रास्त तहकीक नहीं कर पाता। दुनिया के दूसरे मामलों में भी हम यही करते हैं, यानी अगर कोई बच्चा बीमार हो गया है तो हम अतिब्बा के पास जाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, इत्मीनान हो जाता है, उनका नुस्खा कबूल कर लेते हैं, नहीं इत्मीनान होता किसी दूसरे तबीब के पास चले जाते हैं। बाज़ वक़्त दो दो तीन तीन चार चार की आरा लेते हैं, उसके बाद कोई फैसला करते हैं। तो दीन में भी ऐसे ही करना चाहिए। आपके सामने आपके ज़माने के उलमा भी होंगे, माजी के उलमा भी हैं, जब कभी कोई मसला दरपेश हो उनकी आरा सुनिए, उसके बाद जिस चीज़ पर आपका इत्मीनान हो गया कबूल कर लीजिए। वो एक हस्ती जिसकी हमें इताअत करनी है, जिसके सामने सर झुका देना है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती है। और ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब हमारे इमाम हैं, सब के सब हमारे उलमा हैं। हम इनको इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं, जिस तरह माहिरीन फन को देखा जाता है। यानी किसी आदमी का ये काम नहीं है कि वो डॉक्टरों के बारे में ये कहे कि फलां को तो मैं डॉक्टर मानूंगा, फलां को नहीं मानूंगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ उलूम फनून के माहिरीन हैं, तो ये मुख्तलिफ उलूम जो दीन के उलूम हैं उनके माहिरीन हैं। इनको हम एहतराम की जगह पर रखते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इनकी बात हमें हर हाल में माननी है, नहीं हर हाल में सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात माननी है। इनकी तहकीक को देखेंगे, इनके दलाइल को देखेंगे, जहां जो बात हमारी समझ में आ जाएगी, जिसको हम दुरुस्त समझेंगे वो कबूल कर लेंगे, जो नहीं समझ में आएगी उसमें किसी दूसरे आलिम से रजू कर लेंगे, यही सही तरीका है।
अच्छा, इसमें एक जिमनी सवाल जावेद साहब मैं पूछना चाहूंगा। आपने अभी इनके जवाब में फरमाया कि ऐसा नहीं होगा कि वो चारों ही ठीक होंगे, कोई एक ठीक होगा, तो हमें दलाइल की बुनियाद पर यह फैसला करना है। बाज मौकों पर हम देखते हैं कि जो आइम्मा अरबा की मैं बात कर रहा हूँ, वो चारों एक चीज पर मुत्तफिक हो जाते हैं, जिसे कि आमतौर पर इजमा का नाम दिया जाता है। जब चारों एक चीज पर मुत्तफिक हैं, तो फिर क्या ये दुरुस्त होगा कि फिर मैं उन चारों से भी अलग हटकर अपनी कोई राय कायम करूं?
देखिए, बात यह कि आम आदमी तो अपनी राय कभी कायम करता ही नहीं है। आम आदमी अहले इलम की तरफ रजू करेगा।
बिल्कुल ठीक है।
तो अहले इलम पर यह कोई पाबंदी नहीं है कि वो चार की राय को कबूल करें या पांच की राय को कबूल करें। यानी अगर एक आदमी साहिब इल्म है, खुद तहकीक कर सकता है, तो फिर उसको खुद तहकीक ही करनी है। वो चारों की आरा को भी देखेगा, दलाइल को भी देखेगा, जो दूसरे अहले इल्म है उनकी आरा को भी देखेगा, बराह रास्त अल्लाह की किताब को भी देखेगा। अगर किसी हदीस को बिना इस्तदलाल बनाया गया है तो उसका भी जायजा लेगा।
बिल्कुल ठीक।
उसके बाद जिस राय पर वो पहुंच जाता है उसको वो बयान कर देगा, वो अभी आपके सामने आ जाएगी। यानी बहुत सी आरा है जो इस जमाने में लोगों ने दी है। एक पुराने हमारे उलमा की आरा है, वो किताबों में लिखी हुई मिल जाती हैं। इस वक्त भी इलम का दरवाजा बंद तो नहीं हो गया। मशरिक में, मगरिब में, अरब में, अजम में, हर जगह अहले इलम काम कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं वो भी हमारे सामने आ जाता है। तो कोई साहिब इलम आदमी अगर बराए रास्त तहकीक करके राय कायम करेगा तो वो इसका पाबंद नहीं है। आम आदमी को या उनकी राय देखनी है या फिर अपने जमाने के किसी आलिम से कोई बात पूछनी है, जिस पर उसका इत्मीनान हो जाए उस पर उसको अमल करना चाहिए। अगर उसमें कोई गलती भी है और उसने दयानतदारी से उस राय को सोच कर समझ कर कबूल किया है, तो अल्लाह ताला एक अजर देगा उसको। यही रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है। गलती भी है
ठीक,
यानी अगर सही नतीजे पर पहुंच गया फिर तो दो अजर है।
गोया इजमा को पर अमल करना कोई लाजिम नहीं है।
लाजिम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात पर अमल करना, यानी हमें पाबंद जिस चीज का किया गया है। देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से खुदा न खास्ता कोई बगावत करता है तो फिर तो वो दीन में नहीं रहा।
सही,
उसने छोड़ दिया। दीन में जिस हस्ती को आखिरी अथॉरिटी की हैसियत हासिल है वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनसे इख्तलाफ करने का मतलब तो यह है कि आपने दीन छोड़ दिया।
ठीक है।
लेकिन उनकी किसी बात की इंटरप्रिटेशन एक आदमी ने की, दूसरे आदमी ने की। उन्होंने कुरान मजीद दिया है, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब की किसी आयत को एक साहिब इल्म ने इस तरह समझा है, दूसरे ने दूसरी तरह समझा है, तो हम जिसकी राय को ज्यादा कवी पाएंगे, ज्यादा मजबूत पाएंगे, उसको कबूल कर लें।
ठीक है जी, आपका सवाल।
सर, मेरे भी सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि जजा और सजा, मैज़ान अदल, ये सब कुछ बरोज़े महशर हमें है कि भाई कयामत के रोज़ ये सब कुछ होगा। तो जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, कब्र में दफना दिए गए, कयामत तक उनकी क्या कैफियत है, वो किस हालत में होंगे, एक बात। और दूसरी ये कि जो नॉन मुस्लिम हैं, उन्होंने भी फलाही काम किए, कुछ हॉस्पिटल्स बनाए, कोई और ऐसे इदारे कायम किए, वो किस सिचुएशन में होंगे और उनके साथ क्या सलूक इस दौरान हो रहा होगा?
अल्लाह ताला ही ने हमें ये बताया है कि जजा और सजा होगी। اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے. قرآن مجید ہم کو پیغمبری کی تاریخ یہ بتاتا ہے کہ جس دن دنیا کی ابتدا ہوئی اسی دن پیغمبری کی بھی ابتدا ہو گئی. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام جزا و سزا کی منادی کرتے رہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس لیے مبشرین و منذرین تاکہ وہ لوگوں کو جنت کی بشارت دیں اور اللہ کی تعذیب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے ان کو خبردار کریں. تو یہ موضوع پورا کا پورا جنہوں نے بتایا ہے، جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، انہوں نے جتنی تفصیلات اس کی بیان کی ہیں وہ سب کی سب جزا و سزائی کا حصہ ہیں. اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اس دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ بالکل صاف ہوتا ہے، وہ خدا کی ہدایت کو لپک کر قبول کرتے ہیں. قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق دین میں سبقت کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں. ہماری تاریخ میں جیسے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے جلیل القدر صحابہ ہیں، خود انبیاء علیہ السلام ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں، جن کو شہداء کہا جاتا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہے، یعنی کسی انسان نے اپنی جان اللہ کے لیے دے دی، دین کی دعوت دی گئی، اس نے آگے بڑھ کر دعوت کو قبول کیا، پہلے ہی مرحلے میں اللہ کے پیغام کی تصدیق کر دی، اس کے بعد زندگی بھر اپنے آپ کو خدا کے راستے پر رکھا. ایک وہ لوگ ہیں، ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جیسے یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہماری نعمتیں ان کو ملنا شروع ہو جاتی. چنانچہ یہ الفاظ قرآن کے یہ ہیں کہ ان دربہم یرزقون، ان کے اوپر عنایتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو رزق دیا جانا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت، اپنی عنایت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت و عنایت کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے، وہی قرآن جس نے آپ کو جزا و سزا کا تصور دیا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، انہوں نے خدا کو چیلنج کر دیا، خدا کے پیغمبروں کو چیلنج کر دیا، بڑی مثالوں میں جیسے فرعون ہے، جیسے ابو جہل ہے. ان کے بارے میں بھی قرآن نے بتا دیا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو صبح و شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اس طرح ایک ذہنی نوعیت کا ٹارچر ہے جس میں وہ مبتلا کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید نے خود بتا دیا. تیسرے وہ ہیں کہ جن کا معاملہ قرآن کی تعبیر کے مطابق خلطو عملاً صالحاً وسیئاً، اچھے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، کوئی سرکشی نہیں ہے، ندامت کا احساس بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہے، خدا کی طرف رجوع بھی ہے. ان لوگوں کا معاملہ اٹھا رکھا جائے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر کے فیصلہ کرے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ نیکوکار تھے یا نیکوکاری میں سے آگے بڑھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک جزا ہے، اور اگر اس موقع کے اوپر ان کا پلڑا ہلکا ہوا تو ان کے لیے بھی سزا ہے. تو یہ تین کیٹیگریز بالکل الگ الگ قرآن مجید نے کر دی. تو جزا و سزا یقیناً اس کے بعد ہی اصلاً شروع ہوگی، لیکن اللہ کی نعمتیں ایک گروہ کے لیے اور اللہ کی تعذیب ایک دوسرے گروہ کے لیے مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے عرض کیا کیوں شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کا معاملہ واضح ہوتا ہے ہر لحاظ سے. یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ نے انسانوں کو رکھا ہے. وہ کہاں رکھا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا. اتنی بات قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ جب ہم موت کا وقت آتا ہے تو اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے، اخرجو انفسکم، وہ ہماری اصل شخصیت کو نکال کے لے جاتا ہے.
ٹھیک جاوید صاحب، ان کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ایسے غیر مسلمین ہیں جو فلاحی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن ہیں وہ غیر مسلم، ان کا معاملہ کیسے ہوگا؟
دیکھیے، اس میں بھی قرآن مجید نے ایک واضح جواب دے دیا ہے، اور وہ واضح جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، سورہ اعراف میں موضوع بنایا ان کو کیا، ان کے آبا اجداد کو بھی کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی. تو یہ فرمایا ہے کہ ان سے میں اتنا ہی حساب لوں گا جتنا علم میں نے ان کی پیدائش کے ساتھ ان کے اندر ڈال دیا ہے. یعنی انسان اندھا اور بہرا نہیں پیدا ہوا، وہ اخلاقی شعور لے کر پیدا ہوا ہے، وہ ذات خداوندی کا شعور لے کر پیدا ہوا ہے، تو قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا کر یہ بتایا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ قیامت پہ اٹھیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم تک تو کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، ہمارے تو آبا و اجداد کو بھی کسی پیغمبر نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا، تو پروردگار ہمیں کس بات کی سزا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ عہد جو میں نے تم سے لیا تھا، جو تمہارے اندر موجود ہے، میں اس کی بنیاد پر تمہارا مواخذہ کر رہا ہوں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن تک پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی، سیدنا مسیح کی پہنچ گئی، سیدنا موسیٰ کی پہنچ گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہنچ گئی، ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو پیغمبروں کی تعلیم ان کو ملی ہے اس کے لیے وہ جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ ان تک بات پہنچ گئی. اس کے بعد پھر آخری پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ وسلم، آپ کی دعوت جن لوگوں تک پہنچی، ان پر حق واضح ہو گیا، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ خدا کی بات ہے، اور انہوں نے اس کا انکار کیا یا اقرار کیا، ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل انصاف کی بنیاد پر اس کو الگ الگ کر دیا ہے. اب جب آپ غیر مسلم کا لفظ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نہیں مانا ہے، ان سے ظاہر ہے کہ یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں مانا. وہ یہ کہتے ہیں جواب میں کہ ہم پر یہ حق تو واضح ہو گیا تھا، ہمیں معلوم تو تھا کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، ہم نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا، تو پھر تو معذرت کے ساتھ بڑے مجرم ہیں. لیکن کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ تک تو بات ہی نہیں پہنچی، میری تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں نے تو مسلمانوں کو دیکھا تھا، مجھے تو یہی معلوم ہوا تھا کہ یہ کوئی قابل تقلید لوگ نہیں ہیں. تو یہ وہ عذر ہیں جن کو ان کا پروردگار چاہے گا تو قبول کر لے گا. اصول جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے لحاظ سے اللہ اس کا معاملہ کرے گا. تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاملہ اسی اصول پر ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری کیٹیگریز کی بنیاد پر معاملہ نہیں کریں گے، انہوں نے جو پرنسپل بنائے ہیں ان کی بنیاد پر معاملہ کریں گے.
جو معراج شریف کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا جزا اور سزا کا، تو وہ پھر کیا تھا؟
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موقعوں پر بعض چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا. یہ مشاہدہ تمثیل کے اسلوب میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کو ممثل کر کے آپ کے سامنے لے آتے تھے. اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. ہمارے خواب میں یہی ہوتا ہے، یعنی یہاں ماضی کی چیزیں، مستقبل کی چیزیں کرداروں کی شکل میں ڈھال کر ہمیں دکھا دی جاتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کو بیداری کے عالم میں یہ دکھا دیا جاتا ہے، تو وہ کوئی اس وقت ہونے والی چیز ضروری نہیں ہے کہ ہو، وہ مستقبل کے واقعات ہیں جن کو ممثل کر کے آپ کو دکھا دیا.
بہت شکریہ جی، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو آپ کے یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں، کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ان کو ٹیک اپ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آئے ہوں. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے گا، ih@duniatv.tv، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.